بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الامین، سلام علی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو ہم یہ کچھ فہرست میں کے کچھ شہداء ہیں جو شہدائے راہ قدس ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے ہم سے بچھڑ جانے پر ہم آپ کو تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے شہداء اپنے آپ میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے اور بے شمار کمالات اور جمالات کے حامل تھے، بے شمار، اور ان کا اخلاص خدا کی راہ میں ایسا تھا کہ وہ زمین پہ رہتے تھے لیکن ملائے اعلیٰ سے مربوط تھے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ملائے اعلیٰ سے مربوط تھے۔ تو اب جب کہ وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کوچ کر گئے ہیں تو پھر ان کے مرتبہ اور مقام کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، وہ اللہ، اس کے رسول، رسول کے اہل بیت علیہ السلام ہی ان کی میت اور ان کے قرب میں، یعنی اپنے قرب میں جگہ دے کر کے ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کو مشخص اور محقق کر سکتے ہیں۔ میرا جو موضوع ہے گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ فلسطین کا منظر اور پھر آج کے حالات۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ بنیان مرصوص ہیں، یعنی گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میں اپنی گفتگو کے آئندہ مرحلے میں یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آج کی مقاومت جو فلسطین کی آزادی پر مرکوز ہے اپنے آپ کو صف بستہ کر کے بنیان مرصوص بن کر اس وقت اپنے جہاد کو جاری رکھی ہوئی ہے، اپنے جریان کو، الہی جریان کو یعنی پیش قدم کر رہی ہے۔ دیکھیے، یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا کہہ لیجئے کہ شہر قدس کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، اس کو عام طور سے جو ہے ہولی لینڈ کے اس سے جانا جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی شہر قدس ہے اور اس کا بہترین مصداق یہی شہر قدس ہے، ہولی لینڈ سے۔ یوں تو پورا عرض فلسطین ہے اس کا مصداق، لیکن شہر قدس بیت المقدس اس کا بہترین مصداق ہے۔ اور اس حوالے سے، یعنی کہ سابق کی عظیم اسلامی اور یا مسلمان سلطنتیں ہمیشہ آزمائش سے دوچار رہی ہیں ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کو اپنے تحویل میں رکھنے کے حوالے سے اور کفار کی تحویل میں نہ جانے دینے کے حوالے سے، اس لیے کہ اب ایسے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو تین صلیبی جنگیں اس پر لڑی جا چکی ہیں، تین صلیبی جنگیں، ایک صلیبی جنگ اول، ایک صلیبی جنگ دوم، اور آخر میں جو بہت ہی معروف و مشہور ہے وہ جو صلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ صلیبی جنگ سوم ہے۔ تو صلیبی جنگ اول میں جو ہوا یہ تھا کہ ارض فلسطین کو یا شہر قدس کو یعنی یروشلم کو، یروشلم جس کا مصداق ہے ہولی لینڈ کا، تو یہ جو ہے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے جو پہلی صلیبی جنگ تھی اس میں جو عیسائی قوم تھی، اور یا کہہ لیجئے کہ اس کے ساتھ جو اقوام یورپ پر حکمراں تھی وہ عیسائی تھی، اور اس میں ان کی مدد ہوتی تھی، تو انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ یروشلم کو ہم اپنی تحویل میں لیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی وقتی طور سے ملی، لیکن اکثر جو ہے وہ بہرحال مسلمان سلطنتیں کو اس بات میں کامیابی ملی کہ یروشلم کو اپنی تحویل میں باقی رکھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو اس میں ہوا یہ کہ ایک کاؤنٹی آف اوڈیسا جو اصلاً یہ کیا کہتے ہیں وہ عیسائیوں کے ایک صلیبیوں کی یا صلیبی جنگ کے علم برداروں کی یعنی وہی عیسائیوں کی جو پہلی کروسیڈ اسٹیٹ تھی، یعنی صلیبی جنگ پر مبنی جو ہے وہ ایک ریاست اس کی تھی یروشلم، اور اس وہ کاؤنٹی آف اوڈیسا جو ہے وہ کفار جو ہیں وہ دے بیٹھے زنگی سلطنت کو، یعنی جو آپ نے نام سنا ہوگا نور الدین زنگی اور ان کی اولاد قطب الدین اور یہ وہ، تو زنگی جو سلطنت تھی اس سے اس کے ہاتھوں یہ آ گیا۔ تو اس پر یہ جنگ ہوئی کہ بھائی اور کہ کسی طریقے سے ان سے لے لیں۔ پھر اس دوسری صلیبی جنگ میں جو ہے وہ لیٹن جو چرچ ہے، لیٹن چرچ، اس نے کوشش کیا، اور یہ پہلی جو صلیبی جنگ ہے اس کا دورانیہ ہے 1096 عیسوی سے 1099 عیسوی، اور یہ جو لیٹن چرچ یعنی کرسچن پوپ وغیرہ کی کوشش تھی کہ پھر ان سے ہم لے لیں، یہ سلجوقی حکومت، یہ سلجوق ٹرک کہلاتے تھے، ان سے ہم لے لیں، اس لیے کہ فاطمی جو مصر کی یعنی سلجوق ٹرک جو تھے وہ ترکی کے اناطولیہ کے علاقے میں ایک قبیلے کا نام تھا سلجوق، جو بعد میں اسلام لے آئی تھی، اور اسلام لانے کے بعد اس خطے میں وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، چنانچہ یروشلم ان کے لیے بھی آزمائش کا سبب بنا، اور انہوں نے ان کی بھی جنگ عیسائیوں سے ہوئی، اور یہ 1147 سے 1150 کی، 1147 عیسوی اور 1150 کے دور میں دورانیے میں یہ انجام پایا۔ اب رہتا ہے جو تھرڈ صلیبی جنگ جو بہت معروف ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ فلپ سیکنڈ فرانس کا، فریڈرک جو ہیں وہ फिलिप सेकंड फ्रांस का, और फ्रेडरिक जो है वो रोमन एम्पायर था, और रिचर्ड अव्वल ये बर्तानिया का किंग हुआ था, शायद हेनरी सेकंड का ये बेटा था और इसका हुआ। तो इन तीनों ने ये मिल करके जंग की सलाउद्दीन अयूबी एक ख़ानदानी डिनास्टी थी, उसकी थी मुस्लिम सल्तनत। और इससे पहले जो ये सबसे पहले जो है मिस्र और शाम का हुक्मरान बना बैक वक्त, और ये गोया कि इसकी जो कोरोनेशन हुई यानी जो ताजपोशी हुई वो 1171 में, और 1192 यानी 1171 में कोरोनेशन हुई, फिर उसके बाद से 1189 से 1192 तक का दौरानिया जो है इस स्लेबी जंग का हुआ। और ये तीनों यूरोप के अहम तरीन इलाके के थे, मसलन के जो फिलिप सेकंड था वो था फ्रांस का, फ्रेडरिक जो था वो रोमन एम्पायर था इटली का, और क्या कहते हैं ये बर्तानिया का था। और तीनों ने मिल करके सलाउद्दीन अयूबी से यरूशलम को तहवील में लेने के लिए जंग की, इसलिए कि यरूशलम को जो है इनकी तहवील से 1187 में सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी तहवील में ले लिया था, अपनी सल्तनत की तहवील में लिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो यरूशलम है या फ़लस्तीन है, ये शुरू से मुस्लिम सल्तनतों के लिए आजमाइश का ज़रिया बना है। कभी इनसे यूरोपी अकवाम जो है ले लेने में कामयाब हुई, और कभी अक्सर जो है इनसे वो शिकस्त खा गई यरूशलम के मसले पर। ये सलाउद्दीन अयूबी से पहले यरूशलम जो है वो फातमिया हुकूमत थी मिस्र में, उसके पास थी, और फातमिया हुकूमत से को रिप्लेस किया, फातमी डिनास्टी को रिप्लेस किया, जो एक यानी कि इस्माइली शिया डिनास्टी थी, तो उसको रिप्लेस किया ये सुन्नी डिनास्टी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने। और ये जो है इसका जो है वो पूरा यानी जो इलाका था वो मिस्र था, सीरिया था, अपर मेसोपोटामिया था जो इराक़ का हिस्सा है, और इसी तरीके से और भी जो ऑक्युपाइड फ़िलिस्तीन है, जो मसलन आजकल जो मकबूज़ा फ़लस्तीन है उसका इलाका था, लिवान एक ऐसा इलाका था जिसमें फ़लस्तीन भी आता था पहले, लिवान की इस्तलाह, और उसमें शाम और उसमें इलाके और इस तरह के कुछ इलाके आते थे, नूबिया युगांडा वगैरह कहते हैं, कुछ नॉर्थन अफ्रीका के इलाके यानी कि जिसमें यानी एक तो सूडान भी नॉर्थन उसमें आता है शुमाली अफ्रीका में, और भी कुछ मराकश वगैरह के, कुछ ट्यूनिस वगैरह के इलाके सब लिवांत कहलाते थे। तो ये सब पर सलाउद्दीन अयूबी की हुकूमत थी, और ये हुकूमत उनकी वफात तक 1193 तक रही। तो ये 1192 में बिल आखिर रिचर्ड था बहुत ही एक मिलिट्री वैरियर था, ब्रिटेन का किंग था, मिलिट्री वैरियर था, लड़का था, और बहुत ही जंगजू था, उसकी हुई बिल आखिर रिचर्ड जो है बिल आखिर सलाउद्दीन अयूबी के साथ एक पीस ट्रीटी यानी एक अमन मुआहदा करने पर राज़ी हुआ, और इस पर बात ख़त्म हो गई, और फिर सलाउद्दीन अयूबी 1193 एक साल बाद वफात पा गए। और फिर तो ये तीन चीज़ें, एक तो क्या कहते हैं ये जंगी सल्तनत की इन्वॉल्वमेंट इसमें, दूसरा आपको क्या कहते हैं सेल्जूक तुर्क जिनकी तकरीबन हुकूमत अच्छी खासी 1137 से लेकर क्या कहते हैं वो 1196 वर्त थी। तो ये थी। और तीसरा ये अयूबी सल्तनत, अयूबी सल्तनत यानी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। तो इसमें इनकी जन तो हम देखते ये हैं कि मगरिबी अकवाम हमेशा कुछ की मामले में अर्ज़ फ़लस्तीन के मामले में यरूशलम के मामले में मुस्लिम सल्तनत से उलझती रही है, दस्तो गरेबा रही है, कब अक्सर शिकस्त खाई है, कभी कभी उनको कोई कामयाबी भी ज़िमनी कामयाबी भी मिल गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फ़लस्तीन का ऐसा क्या मसला है कि इतनी यानी कि यूरोपी अकवाम इस पर यानी इसके लिए मुस्लिम सल्तनत से। तो उनकी दो, एक तो कि ये एक बहुत ही यानी अर्ज़ फ़लस्तीन वो जहाँ अम्बिया तशरीफ़ लाए, जहाँ बैतुल मक़दस है यानी शहर क़ुद्स है और मस्जिद अक्सा है, जहाँ से यानी कि जो क़ुरान में है कि अपने बंदे को वो मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा ले गया, और फिर हम जानते हैं कि वहाँ से फिर आपने जो है वो मेराज का सफ़र भी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो देखिए ये हुकूमतें जो इनमें इन्वॉल्वमेंट उनके दिफा में ऐसा नहीं था कि ये अपनी कोई तौसी पसंदाना अजायम न रखती था, अपनी गोया के माद इनकी बुनियादें सल्तनत की इलाही अकदार समावी अकदार पर मबनी नहीं थी कुल्लन, बल्कि मादी कदरे जो का जो गलबा था इनके इसमें एक काबिले ज़िक्र हद तक था, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को फ़लस्तीन से जुदा नहीं कर सकती थी, फ़लस्तीन से जुदा नहीं कर सकती थी। ये बाद के अदवार में जब हुआ ये कि रिनासा निशात सानिया जिसको कहते हैं, ये दौर आया यूरोप में, ये रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस के नाम से इटली की एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ सबसे पहले ये रिनासा की शुरुआत हुई, और फिर ये इटली में फैला और फिर ये पूरे यूरोप में फैला। ये जो रिनासा है, ये निशात सानिया वो क्या है, वो ये है कि मेडिवल एजेस से करूने वस्ता से यानी जिसको कहिए कि डार्क एजेस करूने वस्ता से मॉडर्निटी की तरफ जदीदियत की तरफ यानी मुंतकली का एक अमल था। तो ये यूरोप में ये रिनासा आया और उसके बाद से भाप के इंजन की इजाद हुई। तो इनकी नज़रें जो हैं यूरोपीय अकवाम की मुसलमानों की दौलत पर, मुसलमानों के मुकद्दसात पर बहुत गहरे से जली हुई, बहुत गहराई से जमी हुई थी। तो जब इनके पास और वो बहुत सारे जंगों में इन मुस्लिम सल्तनतों से शिकस्त खाई थी यूरोपीय अकवाम, और यूरोपीय अकवाम को जब साइंस और टेक्नोलॉजी में और कल्चर में एक बूस्ट मिला, एक क्या कहते हैं एक मौका मिला और तरक्की के मौके मिले, तो इन्होंने उस अपनी इस मौके को और अपनी इससे पैदा होने वाली सलाहियतों को और क़ुव्वत को मुसलमानों की पसपाई और मुसलमानों की शिकस्त खुर्दगी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की पूरे। तो ये जब हुआ तो ये रिनासा निशात सानिया बहुत बड़ा एक ये है। तो उसके बाद जो है टर्की की सल्तनत, ज़ाहिर है कि टर्की की सल्तनत जिसकी गोया के بہت زیادہ, مطلب کہ اس وقت ترکی کی جس سلطنت تھی اس وقت یورپ میں بائزنٹائن امپائر تھا, بائزنٹائن امپائر یعنی سلطنت بازنطینی, سلطنت اس کو اردو میں کہتے ہیں سلطنت بازنطینی. یہ وہی اٹلی, فرانس, برٹین اور یہ سب پر مشتمل تھے, اور یہ یعنی ان کا مرکز ادھر ہی تھا, مثلا کہ عراق وغیرہ میں خاص طور سے ان کی یعنی مسلمانوں کے علاقے میں یہ تھے. تو اب ان کو سلجوق ترک نے بھی ان پر ضربے لگائیں جنگوں میں, لیکن ترکش امپائر نے, ترکش امپائر نے جو سلطنت عثمانیہ تھی جس کی یعنی مثلا کہ کافی اس کی یہ بائزنٹائن امپائر جو تھی بہت پرانی امپائر تھی, مثلا کہ اس خطے میں بائزنٹائن امپائر پانچویں صدی عیسوی سے لے کر کے اور تقریباً آپ کو یہ کیا کہتے ہیں 1453 یعنی پندرہویں صدی تک باقی رہی, جس میں 1453 میں ایک محمود سیکنڈ یا محمد سیکنڈ دوم جو اس کا بادشاہ تھا ترکش امپائر کا, سلطنت عثمانیہ کا, وہ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی 1453 میں. اور پھر سلطنت یہ یروشلم جو ہے اس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا, سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا. تو مثلا جو وجہ پھر ایک بار یعنی ٹرکش امپائر نے بائزنٹائن امپائر کو 1453 میں ختم کر دیا, اس کا خاتمہ ہو گیا. یہ ایک ٹرکش امپائر کا بہت بڑا یعنی بہت بڑی فتح تھی کہ اتنی پرانی امپائر جو کرسچینٹی اور مذہبی بنیاد پر تھی اور وہاں پر حکومت ان کی پھیلی ہوئی تھی, کافی طاقتور اور مضبوط تھی, بالآخر 1453 میں ان کا خاتمہ کر دیا. اب اس کا غرض ان کے دل میں تھا, تو اب جب غرض دل میں تھا تو بڑے یعنی کہ حکومتیں بھی یعنی کہ یورپ کی حکومتیں بھی اس فراق میں تھیں کہ کس طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے اور یروشلم اور سرزمین فلسطین کو اپنے اختیار میں لیا جائے, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سلطنت عثمانیہ کے پورا عرض فلسطین یروشلم کے ساتھ عرض یعنی سلطنت عثمانیہ کی کا حصہ ہوتا تھا. تو اب جب ہوا یہ کہ یہ تو ایک شخص جس کی پیدائش 1860 عیسوی میں, اس کا نام تھیوڈور ہرزل, یہ آپ کو 1860 میں اس کی پیدائش ہے اور 1904 میں اس کی وفات ہوئی. یہ بہت بڑا رائٹر تھا, آرٹسٹ تھا, پلے رائٹ تھا, گوناگوں کمالات کا. یہ ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھا, یعنی جس کا تعلق آسٹریلیا اور ہنگری دونوں سے تھا. پیدائش اس کی آسٹریلیا میں ہوئی تھی اور مرا یہ تھا ہنگری میں, یہ 1904 میں, یہ 1904 میں مرا تھا. لیکن اس نے جو ہے نا وہ بہت ہی کام کیا, اس کو کہتے ہیں فادر آف پولیٹیکل زائونزم, سیاسی صہیونیت کا باوا آدم. اور اس نے ایک زائونزم کی آرگنائزیشن بنائی ہنگری میں, اور اس نے اس وقت پوری کوشش کی کہ یعنی یورپین جیوش کے لیے یا ایسے بھی عام جیوش کے لیے ایک سرزمین ایک ہوم لینڈ مل جائے ہم کو فلسطین میں. اس کے لیے اس نے برطانیہ سے بات کی تو برطانیہ تو ان کا ہم نوا تھا, لیکن اس نے منافقت دکھا کر اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی. پھر اس نے یعنی یہ ٹرکی کے عبدالحمید سیکنڈ, یہ جو 1842 میں جن کی پیدائش ہے اور 1918 میں ان کی وفات ہے, اس سے بات کی. تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ عبدالحمید سیکنڈ سے کہ ان کے پاس کوئی آیا کہ مجھے فلسطین قائم کرنے, یہاں ایک جیوش اسٹیٹ قائم کرنے کی, صہیونی ریاست یہودی ریاست قائم کرنے کی اجازت دیں فلسطین میں. تو اس نے اپنے پیر کے ناخن سے مٹی کھدیڑی اور کہا کہ اگر سرزمین فلسطین سے اتنی سی مٹی مانگو تو میں نہیں دیتا. یہ وہی تھیوڈور ہرزل جو تھا, وہ اس پوری کوشش کی اس نے کہ کسی طریقے سے ان سے ایک زمین لے لیں سرزمین فلسطین, لیکن نہیں. بالآخر وہ اس کی موت ہو گئی 1904 میں, اور ٹھیک 44 سال کا تھا وہ, 44 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی. اور 44 سال بعد جو ہے اسرائیل معرض وجود میں آیا 1948 میں, 1904 میں اس کی موت ہوئی. اب یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1901 صلوات پڑھنے آغا موسیٰ کے لئے صلی اللہ محمد آل محمد. تو یہ تھیوڈور ہرزل کے مرنے کے 44 سال بعد. اچھا اب یہ تو گرج لیے ہوئے تھے کہ فلسطین کی سرزمین کو کسی, وہ مر گیا یہ خواب لے کر, لیکن وہ زائونسٹ کی آرگنائزیشن بنا گیا. اس کے نتیجے میں برطانیہ اور آئرلینڈ میں ایک باقاعدہ زائونسٹ فیڈریشن بنی. اچھا اب آ جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا دور. بہت بڑی عظیم سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ, یعنی یہ کم سے کم 500 سال پر محیط ہے. اور یعنی مسلمانوں, امام خمینی نے کہا کہ اگرچہ اس کی بنیاد ملوکیت پر تھی, لیکن مسلمانوں کے دور زوال میں وہ ایک مسلمانوں کے لیے غنیمت تھی وہ سلطنت. بہرحال اس کا ایک روب دبدبہ تھا پورا, یعنی ادھر پورا عالم اسلام اس کے اس میں ہوتا تھا. حتیٰ کہ جب یہ خلافت ایبولش ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں, تو یہ فائنل ایبولش خلافت کی جو ہوئی ہے 1924 میں. ایسے تو 1418 میں جنگ ختم ہوئی تھی, اور 1422 میں یعنی ٹرکش امپائر کا تقریباً خاتمہ نہیں ہوا. لیکن 2022 2023 اور 2024 لگے. 2023 اس میں کہ اس میں ریپبلک کے عنوان سے ایک حکومت بن گئی, اور پھر اس کا باضابطہ اعلان 1924 میں کر دیا گیا اس کے خاتمے کا. اس وقت تک یہ صورتحال تھی 1900 میں کہ آپ کو عالم اسلام کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے 1924 تک نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی, نہ کوئی ویزا کی ضرورت ہوتی تھی کسی کو. اتنی گویا کہ یہ تھی. آج یورپ میں ہے کہ آپ جائیے تو جہاں جائیے بزنس کیجیے. یہ صورتحال سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان ہوتی تھی, عرب عجم سب, یعنی ایران پر بھی تھی, عربوں پر بھی تھی, کیا کہتے ہیں لیوانت پر جو کہ ظاہر ہے عربوں ہی کا علاقہ ہے, سیریا اور فلسطین, آکوپائڈ فلسطین, مقبوضہ فلسطین اور یہ وہ سب, تو یہ لیوانت کا سارا علاقہ. اور تو اس میں یہ صورتحال تھی. ترکش امپائر اتنی عظیم سلطنت تھی مسلمانوں کی کہ وہ اپنے آپ میں ایک بڑا عالمیہ تھا. اس کا اس وقت کے حالات میں, اس وقت کے مسلمانوں کی جو صورتحال تھی اس میں اس کا یعنی کہ خاتمہ ہو جانا ایک عالمیہ تھا ہر لحاظ سے, خصوص مادی لحاظ. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ باوجود کہ ان کے اپنے ایمبیشنس ہوتے تھے, اپنی دنیاوی ایمبیشنس, مادی قدروں پر انحصار, سماوی قدروں سے تقریباً ایک لا تعلقی سا یا تھوڑا بہت، اور لیکن ارض فلسطین کے حوالے سے خدا نے کچھ ان کے اندر ایسی حس رکھی تھی کہ وہ اس پر جلدی کمپرومائز کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا. اور انہوں نے تین جنگیں خود لڑی عیسائیوں سے، جس میں میں نے بتایا آپ کو صلیبی جنگ اول، صلیبی جنگ دوم، جس میں صلیبی جنگ زنگیوں یعنی کہ نور الدین زنگی کے والد اور یہ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور دوسرا سلجوق ترک، اور تیسرا اوٹومن امپائر. یہ سب نے صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑے، تیسری جنگ تو صلاح الدین ایوبی نے، اور ٹرکش امپائر نے بائزنٹائن امپائر کو ختم کیا. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. اس حوالے سے یعنی کہ یروشلم کے حوالے سے تو کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن بائزنٹائن امپائر کو ختم کر دینا یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. یہ 1453 میں. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی 1914 سے 1918 تک، پہلی جنگ عظیم، جنگ عظیم اول شروع ہوئی، تو اس میں یعنی کہ ظاہر ہے کہ اور بھی لوگ الائز تھے اور مخالفین تھے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی لڑائی تھی یورپیوں کی اور الائڈ فورسز کی، وہ مسئلہ یہ کہ ٹرکی سے تھی. ٹرکی سے وہی دشمنی تھی. ترکی ایک عظیم سلطنت تھی مسلمانوں کی، پھر ان کو مسلمانوں کی اتنی عظیم سلطنت کا ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. ریناسا کے نتیجے میں جو ان کو، نشاط ثانیہ کے نتیجے میں جو ان کو قوت ملی تھی، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ بڑھ رہی تھی. پھر انہوں نے بہت ہی آراستہ ہو گئے علم سے، دانش سے، ٹیکنالوجی سے، اور اپنی فوجی قوتوں میں کافی اضافہ کیا. اکنامک جو ان کی صلاحیت تھی، کیپیبلٹی تھی، وہ بھی بہت بڑھی. تو بالآخر یہ ٹرکی کو انہوں نے ایک آخری ضرب لگا دی 1814 سے، یعنی 1914 سے 1918 کے درمیان، 1914 سے انہیں. اب اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ فلسطین کو ان کے ہاتھ سے نکل کر کے برطانیہ کے ہاتھ میں چلا آیا. فلسطین کی پوری سرزمین برطانیہ کے ہاتھ میں چلی آئی. اور اس زمانے میں جب سب جنگ ہو رہی تھی، اس کے فوراً بعد کا جو یعنی جو پیش رفت سامنے آئی وہ یہ کہ اس وقت اقوام متحدہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو لیگ آف نیشنز نام کی ایک عالمی ادارہ ہوا کرتا تھا. اس نے جو ہے ایک فلسطین پر مینڈیٹ جاری کیا، اور اس مینڈیٹ کو انہوں نے یعنی برٹش حکومت کو مینڈیٹ دیا، یعنی فیصلے کا اختیار دیا کہ وہ یعنی سرزمین فلسطین میں ایک جیوش یعنی ہوم لینڈ فار جیوز قائم کریں، اسٹیٹ کا نام نہیں لیا. اور یہ کہ اس طرح سے کہ میجورٹی عربس کے حقوق پامال نہ ہوں، یہ ایک منافقت تھی. ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں عرب میجورٹی خود کہہ رہے ہیں کہ عرب اکثریت ہے، تو اب جو ہے ان کے حقوق کیسے نہیں پامال ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس پر ری ایکشن دکھایا اور کہا کہ یہ ارض فلسطین پر ایسا ہو کہ وہ ارض فلسطین بن جائے، اور جو یروشلم ہے اس کو عالم بین الاقوامی یعنی کہ کسی انتظام کے نتیجے میں، بین الاقوامی انتظامیہ کے نتیجے میں اس کا انتظام چلایا جائے. یہ سب ایسی ہی باتیں تھیں، یعنی جس کا قابل عمل ہونا ناقابل یعنی حتمی تھا، ناقابل عمل تھا. اس پر ریئیکشن دکھایا عربوں نے اور کافی یہ ہوئے. بالآخر 1917 میں اسی جب یہ دیا، تو اس کے نتیجے میں جو اس نے مینڈیٹ دیا، تو اس کے نتیجے میں اس وقت 1917 میں برٹش فارن سیکرٹری تھا، وہ تھا آرتھر بالفور، فارن منسٹر. اس نے اس وقت ایک لیٹر لکھا، ایک لیٹر باضابطہ لیٹر لکھا لارڈ روتھ شیلڈ کو. یہ لارڈ روتھ شیلڈ جو ہے جیوش کمیونٹی کا بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر تھا. اس نے لکھا کہ آپ جو جیوش فیڈریشن آف برٹن اینڈ آئرلینڈ ہے، اس کو یہ بتا دیجئے کہ ہم یعنی ہماری حکومت جو ہے یہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ آپ کو ایک نیشنل ہوم لینڈ کی بنیاد ڈال کر دینے جا رہا ہے. اچھا یہ جو ہرزل تھا, تھیوڈور ہرزل, اس نے اسی وقت بہت سارے فلسطینی یہ یوروپینس کو اور دیگر علاقوں سے جو میں رہتے تھے بستے تھے جیوز, ان کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا تھا. تو اب جو یہ ہوا تو اس میں اور جو ہے نا, اب یہ فیڈریشن جو تھا برطانیہ اور آئرلینڈ کا زائونسٹ, اس نے یہ کام کیا اور بالآخر 1917 میں کے بعد جو ہے 1948 میں باضابطہ, باوجود ہے کہ اس میں دو بات کی کہ عرب میجورٹی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے, یہ ایک منافقت کی بات ہے. دوسری یہ کہ جو جیوش جا رہے ہیں مختلف یورپی ممالک سے, وہاں ان کی یعنی ان کا جو ریلیجیس رائٹ ہے یا شہری حق ہے وہ ایسے ہی محفوظ رہے گا, یعنی وہ یورپین کنٹریز کے جہاں سے وہ جائیں گے وہاں کے شہری بنیں گے اسرائیل کے, وہاں کے بھی شہری رہیں گے. اور تو اس قدر یعنی سارا جو لوزرز تھے سارے یعنی لوزرز صرف عرب فلسطینی تھے, اور ان کی موج مستی آئی ہوئی تھی اور اس کی برطانیہ کی سپورٹ تھی. اور جب 1948 میں بنا یہ تو اس وقت امریکہ نے یعنی جگہ لے لی تھی برطانیہ کی, عالمی حیثیت کی جگہ امریکہ نے لے لی تھی, اور برطانیہ نے بہت سارے ممالک کو آزاد کرنا شروع کر دیا تھا, ہندوستان کو بھی آزاد کر دیا ہے نا, پاکستان بھی آزاد ہوا اور بھی بہت سارے خطے سے, اس کی پوزیشن کمزور تھی اس کی جگہ میں, لیکن یہ لیا اور اس کے ساتھ برطانیہ کا بھرپور تعاون رہا اور وہ برطانیہ کا ایک حاشیہ بردار بن کے کام کرتا تھا. بہرحال امریکہ نے بہت ہی زیادہ اس سے استفادہ کیا اور عالمی معاملات میں اور دیگر فورن پالیسیز کے حوالے سے برطانیہ سے. تو یہ جب معرض وجود میں آ گیا تو پھر انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو در بدر کر دیا. وہ جو 14 مئی 1948 کو فلسطین امریکہ کی سپورٹ سے, یورپ کی سپورٹ سے معرض وجود میں آیا, وہاں کی مقامی آبادی عرب, جو عرب فلسطینیوں کی اکثریت تھی, ان کو در بدر کیا گیا, ان پر حملے کیے گئے, ان کے مال و جائیداد اور اموال کو لوٹا گیا, ان پر قبضہ کیا گیا, ان کو گھر سے نکالا گیا, در بدر ہو گئے, ادھر میں ادھر ادھر جہاں بھی ان کو موقع جہاں بھی جگہ ملی چلے گئے, ریفیوجی کیمپس میں رہنے لگے. یہ حالت ہو گئی کہ ریفیوجی کیمپس میں, تو یہ اور ادھر ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز تھی کہ وہاں ان کے شہری بھی بنے, ان کی حکومت بھی بنی, شہری حقوق بھی ان کو فلسطین ملے, تمام مراعات بھی ملی, اور یورپ جہاں سے وہ آئے تھے یا جس ملک سے بھی آئے تھے وہاں بھی ان کی شہریت باقی رہی, اور وہاں کی حکومت کے جو مراعات تھے ان کے لیے وہ بھی محفوظ رہے. عجیب, یعنی یہ المیہ ہے, یہ ظلم ہے, اتنا بڑا ظلم جتنا فلسطینی قوم کے ساتھ ہوا کسی قوم کو خدا نہ دیکھا. تو اچھا اس کی جو یعنی یہاں جو انبیاء کی آمد ہے, بے شمار انبیاء آئے, انبیائی تعلیمات وہاں دکھائی گئیں یعنی کہ سنائی گئیں مختلف انبیاء کے ذریعہ, جد و جہد رہی کافی, تو کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی کہ مسلمان سلطنتیں, عظیم سلطنتیں اپنی دنیاوی اہداف کو عزیز رکھتے ہوئے بھی فلسطین کے مسئلے پر سینسیٹیو ہوا کرتی تھی. لیکن بعد میں یہ صورتحال بدل گئی جب امریکہ ہوا, اور امریکہ کی یعنی برتری کا وقت آیا اور برطانیہ کی جگہ لی, تو یہ اس کے بعد جو اس نے ایک یعنی پھر جو ممالک مسلم ممالک ان کے معاشی تسلط کے زیر اثر رہے ان میں یہ حص باقی نہیں رہی. اچھا یہ اس بھی جو ہے 67 کی جنگ ہوتی ہے 1948 کے بعد. اس نے فلسطین کا نقشہ, پہلے تو یہ تھا کہ فلسطین کا ایک علاقہ چھوٹا سا دے دیا گیا تھا, فلسطین کے کچھ علاقے دے دیے گئے تھے فلسطین کے لیے باقی تھے, اور کچھ تھوڑا سا علاقہ دے دیا گیا تھا اسرائیل کو, اور اسرائیل کے نام سے ایک ریاست تشکیل دیا جس کے پاس فلسطینیوں کے مقابلے میں سرزمین کم تھی. لیکن وہ 1967 کی جنگ نے نقشے کو بالکل بدل دیا. اس میں اس جنگ میں 6 دن کے اندر شکست کھا گئے. اس وقت عرب میں مصر لڑ رہا تھا فلسطین کی جنگ, اردن لڑ رہا تھا اور شام تھا, یہ تینوں ملک پوش کی فوجیں پیش پیش تھی. اور اس میں ہوا کہ اس دوران ان کو ان یعنی کولیشن کو اسلامی ملکوں کی اس فوجی کولیشن ملٹری کولیشن کو اسرائیل نے بری طرح شکست دی, اور شکست دینے کے بعد جو ہے وہ 1967 میں ویسٹ بینک لے لیا, ایسٹرن یعنی مشرقی یروشلم لے لیا, اور پھر غزہ کی پٹی لے لی, سب کچھ یعنی مصر سے غزہ کی پٹی لے لی, ادھر اردن سے مغربی کنارہ لے لیا, اور کیا کہتے ہیں فلسطینیوں سے کہ جو وہ تھا کہ بین الاقوامی ایک انتظام کے تحت اس کو چلایا جائے گا, اس میں ایسٹرن یروشلم کو فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا تھا, تو وہ بھی لے لیا. تو بالکل نقشہ بدل گیا اور فلسطین ایک معمولی سی سرزمین اس کی رہ گئی, اور رفتہ رفتہ اس سے بھی ان کو نکال باہر کیا گیا اور سارا اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. بہرحال اب یہ صورتحال تھی, اور اس کی کیا وجہ تھی کہ فلسطین کی کیا نظر کیا اہمیت تھی خدا کی نظر میں, یہ خدا کے جو ہیں وہ خاص بندے ہی اس کو درک کر سکتے تھے. چنانچہ امام خمینی تشریف لاتے ہیں 1979 میں, یعنی انقلاب ان کا کامیاب ہوتا ہے, اور جب تک انقلاب کامیاب نہیں بھی ہوا تھا تو اس انقلابی جریان میں فلسطین ایک بہت ہی اہم ایشو تھا اس جریان کا. اور جیسے ہی انقلاب کامیاب ہوا تو امام خمینی نے ایسے ایسے بیان دیے اور عملی اقدام کیا, عملی اقدام کہ اسرائیل کو نکال باہر کیا ایران سے, اور اسرائیل کی یعنی جو اسرائیل کا جو سفارت خانہ تھا وہ دیا پی ایل او کو, پیلسٹین لیبریشن اتھارٹی, چاہے وہ جیسی بھی ہو لیکن مزاحمت میں میدان میں وہی تھی جو کچھ بھی بات یعنی وہ کمپرومائزنگ تھی یاسر عرفات, لیکن بہرحال مقاومت تو انہوں نے کی تھی اور مقاومت وہ کر رہے تھے, مقاومت کمزوری کے ساتھ کر رہے تھے, ان سے کمپرومائز کی میں بھی تھے, لیکن ان کو پورا سہارا دیا کہ آپ, اور کہا کہ فلسطین جو ہے ایک کینسرس ٹیومر ہے, ایک سرطانی جرثومہ ہے جس کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. یہ امام خمینی کا, جس کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا, اس کسی کے اندر یہ جرات نہیں تھی. دونوں بات کی کہ تو یہ تو امام خمینی ایک ایسی یعنی سرزمین کے حوالے سے اتنے سینسیٹیو اور اتنا یعنی اہم بیانات جاری کیا, کہا کہ اگر مسلمان چاہیں تو ایک ایک بالٹی پانی انڈیل دیں تو اسرائیل بہ جائے گا, اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اور یہ کہ یہ عالم اسلام کے قلب میں اس کو دشمنوں نے, اسلام کے دشمنوں نے ایک بطور جیسے پشت میں خنجر کی مانند پیوست کر دیا ہے, یہ سب تھے. تو ایک شیعہ مرجع, ایک سنی اور وہ بھی وہابیت سے بہت ہی قریب ہے, مطلب اس میں جو ہے ایسی باتیں, یہ سراسر ایک کسی الہی رہنمائی کا نتیجہ تھا جس کو وہی درک کر سکتے تھے. اور بالآخر آج فلسطین جو ہے شیعہ سنی اتحاد کا واضح طریقے سے ایک ایشو لگ رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنے بڑے بڑے شہدا فلسطین کے ہیں, ادھر لبنان کے ہیں, ادھر سنی ہیں, ادھر شیعہ ہیں, اور کیسے جو قربانیاں دے رہے ہیں, ابھی یحییٰ سنوار کی قربانی, یعنی کہ یہ شخص, اس کے متعلق اسرائیل یہ کہتا تھا, اس کے متعلق اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ ये बंकर में छुप जाते हैं और यहाँ से यहाँ भाग जाता है, वहाँ है, कहीं चला जाता है, मिस्र चला जाता है, टर्की चला जाता है। कभी ये निकला नहीं, 22 साल ये जेलों में रहा और वहाँ से जेल से छूटने के लिए हिजबुल्ला और हमास को खुद ही एक प्लानिंग दी, जिस प्लानिंग पर हिजबुल्ला और हमास ने अमल किया। तो इसके एवज एक के एवज यानी 22 यानी बल्कि कुछ अब यानी ऐसे लोगों को उन्होंने अगवा किया, फौजियों को और इसराइल के, कि उसके एवज 2011 में 1200 फलस्तीनियों को इसराइल को छोड़ना पड़ा, जिसमें ये एक भी थे। इतना यानी साहिब कमाल शख्स कि आखिर वक्त तक ये लड़ता रहा। उनको तो पता ही नहीं था कि ये हम जो लड़ रहे हैं इसमें यहिया शिनवार भी, लेकिन वो डाटा बांधे हुआ था। अगर उनको पता होता कि यहाँ यहिया शिनवार भी है तो वो हर मुमकिन कोशिश करते कि उसको गिरफ्तार करें, कभी भी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने मारा, फिर उसके बाद उनको पता चला तो उनके तो यानी उनके हाथ में तो वो आ गया, यानी बड़ी उसकी आ गई, लेकिन उसका जिंदा वजूद उनके हाथ नहीं लगा और वो बेखबरी के आलम में उन्होंने उसको मारा। ये नहीं उनको मालूम था कि यहाँ यही अशनवार भी लड़ रहा है। तो इतना अजीम आदमी था। तो ये एक बुनियाद बनी मुत्तहद की। और फिर सिर्फ ये नहीं बुनियाद बनी, ये जिरियान जो है ये एक इलाही जिरियान है, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। ये सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत सुलजूक और क्या कहते हैं सल्तनत अयूबी की मानिंद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फलस्तीन का एक इशू है, बल्कि इनकी पूरी ये जो पूरी कदरें हैं दुनिया का एक निज़ाम के लिए कदरें रखते हैं और ये मलाए आला से मुस्तार है, ये खुदा से इर्तबात के नतीजे में, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। ये बिल आखिर ये पूरा जिरियान बिल आखिर इमाम ज़माना से मुत्तसिल होगा। तो इसमें खून जो है, खून का बहना जो है, एक यकीनन अफसोसनाक और तकलीफदेह पहलू है। 40,000 से ज़्यादा, 42,000-45,000 मासूम बच्चे औरतें मर गईं, लाखों लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग मलबे में दमे हुए हैं, हज़ारों लोग मलबे में दब गए। लेकिन और जिस तरीके से बड़े बड़े रहनुमाओं को मुकावमत के इन्होंने मारा है, वो बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक है। लेकिन इससे मायूसी का इसमें मायूसी का पहलू हरगिज़ नहीं है। इसमें यानी मुकावमत जो है वो शोहदा के खून से मजबूत होती है, शोहदा के खून से। शोहदा जो है मरने के बाद उनकी अरवाह जो है मुकावमत की, अहले मुकावमत की खुद मदद करते हैं और वो जिंदा बकौल रहबर मुअज़्ज़म के जिंदा यानी वो शख्सियात अरवाह की सूरत में वो ज़्यादा यानी मददगार साबित होती हैं अपने हम नवाओं की, अपने मुकावमत और मज़ाहमत कारों की। तो ये इस जिरियान, ये जिरियान बहुत ही अजीब व गरीब जिरियान है कि सारी क़ुव्वत भी मिलकर इसको चाहे तो मिटा नहीं सकती है। ये बिल आखिर सुरखरू और सरफराज होंगे और एक दुनिया में एक मानवी तहव्वुल आएगा और इसके बुनियाद पर एक सिविलाइजेशन जो इस्लाम की मोहम्मद व आले मोहम्मद उनके अहले बैत की तालीमात पर मबनी एक पूरा निज़ाम बनेगा। और एक बिल्कुल ये जिरियान एक इलाही जिरियान साबित है होकर रहेगा। बस यार बस यार तो ज़ाहिर है कि गुफ्तगू तो ये ऐसा मौजू है, गुफ्तगू हमेशा तिशना रहेगी, एक एक निशस्त में बहुत सारी बातें की भी नहीं जा सकती हैं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ इन्हीं नुकात पर, इस दुआ के साथ कि खुदा हमें किसी तरीके से इस जिरियान में शमूलियत अता कर दे اور ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا ہو، اخلاص عطا کرے ہمیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.